أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعدم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بالبرد بجي محمد وآل محمد. أيضا محترم، أيام شهادة إمام رضا، أيام أربعين حسيني ہیں، اور اسی مناسبت سے جو عرائض آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث مفصل ہے کہ جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اور ان کے عزاداروں اور ان کی عزاداری کے امور کے لیے بیان فرمائی ہے. آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے کربلا کے واقعے کے بعد اس یاد کو، اس ذکر کو، اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں، احادیث بیان فرمائی ہیں، فلسفہ بیان فرمایا ہے. لہذا یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اس کو سطحی نگاہ سے دیکھیں، سادے انداز سے دیکھیں، تو ہمیں ان احادیث میں موجود جو فلسفی ہے، جو حکمت ہے، جو اثرات اس میں نہفتہ ہیں، ہم اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زبانی ادا ہونے والے جملات کی حقیقت کو سمجھ سکیں. اس لیے کہ اگر اس کو سطحی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر جو عمل ہم کر رہے ہیں ظاہری طور پر، مثلا گریہ امام حسین علیہ السلام پر، عزا کا اہتمام ہے، سیاہ لباس پہننا ہے، غم کا اظہار کرنا ہے، مومنین کو دعوت دینا ہے، اپنے گھر میں مجلس عزا کا انعقاد کرنا ہے، تو پھر ہم سطحی نگاہ سے جو ہے وہ اعلیٰ ترین مطالب جو اہل بیت علیہ السلام بیان کرنا چاہتے ہیں ان کو حاصل نہیں کر پائیں گے. مثلا کہا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہاتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. خوب، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح سا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں مجلس میں آؤں اور جس کو علماء بیان کرتے رہے، خطبہ ذاکرین بیان کرتے رہے، خوب رونے سے کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ خوب روایت یہ کہتی ہے کہ خدا تمہارے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اب اس کا کیا مطلب؟ یعنی میں بالکل گناہوں سے پاک ہو گیا؟ جی بالکل پاک ہو گیا. خوب اس کے بعد پھر میں دوبارہ جاتا ہوں، پھر اب اپنی زندگی میں گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہوں، پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جاؤں گا اور فرش عزا میں جا کر مثلا گریہ کر کے دوبارہ سے پاک ہو جاؤں گا. کیا اہل بیت یہ پروسیس چاہتے تھے کہ ایک شیعہ، ایک منتظر، ایک عزادار اس طریقے سے عمل کرے، عادت بنا لے؟ ہرگز نہیں. کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والے بھی شخص اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. کہ اہل بیت یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک عادت سی بنا لیں؟ نہیں، کبھی نہیں. اہل بیت نے کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں دی کہ ہم عادت بنا لیں اور عادت کے تحت باہر گناہ کر کے آئیں، فرش عزا پیئیں اور اس کے بعد یہاں سے بالکل صاف ستھرے ہو کے، گناہوں سے پاک ہو کے دوبارہ سے اپنی اس آلودگی والی دنیا میں چلے جائیں. یہاں یہ کہیں کہ مولا آئی ایم سوری، میں نے گناہ کیا، مولا معاف کر دیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ سے جا کر وہی کام کرنے لگے. نہ تو اہل بیت کی ڈکشنری میں عزاداری کا ایسا کوئی مفہوم ہے، نہ ہی قرآن کی نگاہ میں توبہ کا ایسا کوئی مفہوم ہے. قرآن کی نگاہ میں توبہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ توبہ ان لوگوں کے لیے جو جہالت سے، لا علمی سے ایک کام انجام دیتے ہیں اور جب ان متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا عذر خواہی کرتے ہیں اور اس کا ازالہ کرتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں اور دوبارہ سے اچھی راہ پہ آ جاتے ہیں، توبہ ان لوگوں کے لیے. اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں کہ گریے کا اتنا ثواب ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، بالکل درست ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال عرض کروں، مثلا میں کسی نوجوان سے کہوں، کسی بچے سے کہوں، بیٹا اگر آپ کسی بیج کو زمین بو دیں گے تو کچھ عرصے بعد وہ ایک پودا اور پودا جو ایک تناوع درخت بن جائے گا. اچھا مولانا ایسا ہوگا؟ ایک بیج کو زمین بو دیں گے تو وہ ایک پودا بن جائے گا، پودا بن کے جو ہے وہ کچھ عرصے بعد وہ تناوع درخت بن جائے گا. میں نے اس سال مجلس پڑھی، میں اگلے سال دوبارہ آئے ہیں مجلس پڑھنے. مولانا پچھلے سال آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی بیج بویا تو وہ پودا بنے گا، پودا بننے کے بعد وہ کچھ عرصے بعد تناوع درخت بن جائے گا. میں نے بیج بو دیا، دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے، جناب جو ہے وہ آئی نہیں رہا. تو اس کی مثال شہید مدری نے دی ہے کہ کچھ لوگوں نے گاجر کی کاشت کبھی نہیں کی تھی، تو انہوں نے جب گاجر کی کاشت کی تو وہ جناب چونکہ زمین کے اندر ہوتا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے یہ گاجر کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں باہر آ رہی، کیونکہ ہر چیز باہر آتی ہے. جب انہوں نے اس کو نکال کے دیکھا تو گاجر چونکہ اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، ان کا شاید ہم نے بیج الٹے بو دیے ہیں، تو یہ جو پھل ہے یا کھانے کی چیز ہے یہ بھی الٹی پیدا ہو گئی. میں کہ درود بھیجے محمد والے محمد. اب اچھا کہ مولانا پچھلے سال آپ نے کہا تھا، یہ چھ مہینے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ایک بیج بو گے تو وہ بیج جو ہے وہ ایک تناور درخت بن جائے گا، وہ میں نے تو بیج بو دیا، نہ پودا بنا نہ تناور درخت بنا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بیٹا بالکل میں نے تو بالکل صحیح بات کی تھی، ایک بیج کو بویا جائے، بیج بونے کے بعد اس کے لیے ہوا، پانی، مٹی، تمام چیزوں کا جو اس کی نیسسریز ہیں، اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا انتظام کیا جائے، تب جا کے جو ہے وہ ایک تناور درخت بنے گا. ایسا تو نہیں کہ بیج کو آپ سے ہوا میں اچھال دے، زمین پہ گر جائے اور پھر وہ جو ہے ایک تناور درخت بن جائے، کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کی نیسسریز ہیں جس کو انجام دیا جائے گا. چنانچہ گریا بھی بالکل ایسے ہی امام حسین علیہ السلام پر، من بقا و ابقا و تباقا و جبت لہ الجنہ. کسی موقع میں نے مفصل اس پہ گفتگو کی تھی اور بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ حدیث کیا ہے، من بقا جو روئے، وہ ابقا رولائے، وہ تباقا اور رونی جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. اب یہ جو امام کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس لیے جنت واجب ہو جائے گی، جنت ضروری ہو جاتی ہے. لیکن کس کے لیے؟ آیا اس بچے کے لیے کہ جو ایک بیج کو زمین میں ڈال کے پھر اعتراض کرے کہ جناب کوئی درخت نہیں ہوا، کوئی پودا نہیں نکلا، یا اس کے کچھ لوازمات؟ یہ جو گریا امام حسین علیہ السلام کا ہے، یہ در حقیقت اس کے کچھ لوازمات ہیں جن کو ہمیں انجام دینا، اور یہ اہل بیت کے فرامین میں موجود ہیں یہ تمام چیزیں، تاکہ ہم اس کو در حقیقت آپ کے سامنے بیان کر سکیں. عمالی شیخ صدوق میں ایک روایت موجود ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی، وہ مفصل روایت ہے اور میں چاہتا ہوں اس کے پانچ نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں امام رضا علیہ السلام کی حدیث سے ہی. شبیب امام کے ایک صحابی ہیں، وہ امام کے پاس آئے، محرم کا پہلا دن تھا، امام حالت حزن میں تھے. امام نے کہا، شبیب تمہیں پتا آج کون سا دن ہے؟ نہیں مولا، آج پہلی محرم ہے. کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ نہیں مولا، آج کے دن روزہ نہیں، پہلے محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے. اچھا، آج کے دن زکریا نے یہ دعا کیا، یہ ہوا یہ ہوا. امام نے بیان کیا آج کے دن جو ہے وہ ہمارے جد کو اور بنی ہاشم کے 18 جوانوں کو تحریر کیا گیا. اب امام نے مصائب بیان کرنے شروع کیے اور مصائب کرتے کرتے پھر امام نے پانچ نکات بیان کیے، یعنی کربلائی زندگی گزارنے کے اور اپنے آپ کو کربلائی بنانے کے پانچ اصول امام رضا علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. ان پانچ اصولوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے درود بھیجے محمد و آل محمد. عمالی شیخ صدوق میں صفحہ نمبر 129 و 130 میں یہ روایت موجود ہے، اور میں نے کہا کہ مفصل روایت ہے جس کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. اب امام رضا کی زبانی کربلائی زندگی کے پانچ اصول، یہ میں آپ کو امام رضا کی زبانی جو انہوں نے گریجولی اسی طریقے سے اسی ترتیب سے بیان کیے ہیں. امام رضا کون؟ امام معصوم ہیں. امام معصوم ہیں، لہذا اس کے نزدیک جو ہے ہر چیز واضح مشخص ہے، کوئی چیز مبہم نہیں ہے، ان کلیئر نہیں ہے، دھندلی نہیں ہے. امام وہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ جس کے سامنے کوئی چیز دھندلی ہو. اس لیے کہ نہ رسول کو نماز کے لیے جگانے کی ضرورت ہے, رسول سوتے میں بھی وہی دیکھتا ہے, ویسے ہی دیکھتا سنتا ہے جیسے حالت بیداری میں دیکھتا سنتا ہے. تو لہٰذا اس کو جگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نماز کا وقت ہو گیا اٹھ جاؤ. جو رسول کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں وہ پھر رسول کو جگانے کے لیے بھی آواز لگاتے ہیں کہ جناب اٹھ جائیے, نماز کا وقت ہو گیا. یعنی امت جاگ رہی ہے, رسول سو رہا ہے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. اسی طریقے سے امام بھی بائی نہیں, اسی طریقے سے اس صفت کا حامل ہے. کوئی چیز انکلیئر نہیں ہے امام کے نزدیک, ہر چیز واضح. اور امام بھی اپنے پیروکاروں کو یہی صفت دینا چاہتا ہے, ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے, تمہارے لیے واضح ہونی چاہیے, مشخص ہونی چاہیے, نون ہونی چاہیے. اور یہ امام پر لازم ہے کہ وہ ہر چیز کی فلسفی, ہر چیز کو اس کے سامنے بیان کرے. توجہ رکھے گا, اگر امام عمدن جان بوجھ کر دانستہ اس چیز کو بیان نہ کرے, یہ امام کی تعلیم میں نقص کہلائے گا, امام کی تربیت میں عیب کہلائے گا. اور امام عیب اور نقص سے مبرہ ہوتا ہے. امام کا فعل, امام کی سیرت, امام کی صورت, امام کی تحریک, امام کی تبلیغ, کسی میں کوئی بھی ذرہ برابر نقص اور عیب آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ جب امام مقام بیان میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, کلاس لے رہا ہے, ارشاد کر رہا ہے, در حقیقت تفہیم کر رہا ہے, تو اس پہ لازم و ضروری کہ وہ ایک ایک چیز کھول کے بیان کرے. ممکن ایک وقت آئے کہ مثلا میں بیان کر رہا ہوں اور بیان کرتے کرتے جو ہے وہ وہاں سے ٹائم دکھانے شروع کریں, مثلا کہ مولانا بس وہ بہت دیر ہو گئی, اب آپ اتر آئیے. تو اب میں کیا کروں گا, میں کہوں گا اچھا جناب بس میں مصاحب کی طرف آتا ہوں, اور جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا, بیان کر رہا تھا, اس کو میں شارٹ کروں, اتنے شارٹ کروں کہ وہ الفاظ ہی اتنے کٹ پٹ جائیں کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا پڑ گئے مولانا. امام اگر اسٹیٹمنٹ کی پوزیشن میں ہے تو پھر امام پر واجب ہے مقام بیان, جس کو کہا جاتا ہے, یعنی مقام بیان یعنی تقیہ نہ ہو, وقت نہ ہو, وقت یعنی دباؤ پریشر نہ ہو امام پر, ٹھیک ہے, امام آزاد ہو, امام پر جغرافیائی سیاسی مشکلات نہ ہو, امام اسٹیٹمنٹ دینے میں آزاد ہو, امام پر واجب ہے کہ وہ کھل کر ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرے. یہی وجہ ہے کہ بعض آئمہ کو یہ موقع ملا, بعض آئمہ کو موقع نہ ملا. جن آئمہ کو موقع ملا ہے انہوں نے کھل کر ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے, جن آئمہ کو موقع نہیں ملا انہوں نے کوڈز ورڈ میں جو ہے وہ حقیقت کو بیان کیا. مثلا چوتھے امام صحیح, ساتویں امام ہمارے, نویں امام ہمارے, دسویں امام ہمارے, گیارہویں امام ہمارے, ان کو وہ کھل کے موقع نہیں ملا جو امام علی کو ملا, جو امام حسن کو ملا, جو امام حسین کو ملا, جو امام محمد باقی, امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا. لہذا انہوں نے کیا کیا, مختلف انداز سے الفاظ در پردہ رکھ کر جو ہے وہ ہمیں کیا دیے ہیں, حقیقت حال. مثلا چوتھے امام کی زندگی انہوں نے کیا کیا, کھل کر امام نہیں بیان کر سکتے تھے. مدینہ آنے کے بعد بھی امام پر نگاہیں تھیں 64 ہجری تک, جب تک یزید زندہ رہا, واقع ہرا ہوا اور وہ مدینہ کو تاراج کیا گیا اور کعبے کو آگ لگائی گئی. یہ ماشاءاللہ یزید صاحب کے کارنامے تھے. آج جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, آج جو کہہ رہے ہیں سیدنا امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ, تو ماشاءاللہ سے آپ کس کو رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں, آپ کس کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں, آپ کس کو سیدنا کہہ رہے ہیں, آپ کس کو خلیفہ کہہ رہے ہیں, جو کعبے کو حملہ کرنے والا ہے, جو اہل سنت راویوں کے مطابق, تاریخ کے مطابق عزتوں کو ناموس کرنے والا ہے, اسبل بنانے والا ہے مسجد نبوی کو, نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم ہوا ہے. اور جو صحابہ کی اولادیں تھیں, تابعین تھیں, ان کی زوجات, ان کی عزت و ناموس کی عصمت دری کی گئی ماشاءاللہ سے یزید صاحب کے کارنامے. تو امام زین العابدین نے کیا کیا, ان حالات میں بھی جتنا ہو سکتا تھا کوڈ ورڈ کے ذریعے سے اشاروں کنایوں میں ہم تک پہنچایا, پھر بھی پہنچایا. یعنی امام پر لازم ہے کہ ہر صورت میں پہنچائے, نہیں پہنچائے گا نقص رہ جائے گا, عیب رہ جائے گا. اور امام کی تعلیم میں, امام کی تبلیغ میں, امام کے مشن میں کوئی عیب نہیں ہوتا. امام اگر شہید بھی ہو رہا ہے تو امام جو ہے وہ جاتے جاتے میسج دیتے. تو مثلا چھٹے امام, آخری جملہ امام ہے, چھٹے امام کا کیا ہے, چھٹا امام کون ہے جس کے نام سے ہمارا مذہب, مذہب جعفری مشہور ہے. اب آپ دیکھیں آخری جملہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا وہ کتنا اہم ہے. اب دیکھیں امام جا رہا ہے اور امام جتنے پردے پڑے میں سب کو ہٹا کے جا رہے, امام پہ فرض ہے کلیئر کر کے جائے, نہیں جائے گا تو وہ عیب کہلائے گا امام کے لیے. امام کہنا ہے لا تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاته, ہماری شفاعت ہرگز اس شخص تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو ہلکا, بے اہمیت اور ویلیو نہ دے. بے اہمیت سمجھے، پڑھتا ہے بہت لیٹ پڑھتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے، پڑھ لوں گا ٹھیک ہے آخر وقت میں، پڑھی پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، جیسے نکی مکھی بیٹھی تھی آپ نے اڑا دی وہ کوئی مسئلہ نہیں، مکی ادھر آگے بیٹھے کہ آپ اڑا دیں گے، بس امام کہہ رہے نہیں، دیکھیں امام کیا کر رہا ہے آخر وقت میں بھی کلیئر کر کے جا رہے، نہیں ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ اور کہو کہ نماز نہیں پڑھی اور نماز کا ثواب مل جائے، تو امام آخر وقت میں بھی، اب امام رضا مقام بیان میں، امام رضا کو موقع ملا، امام رضا کو جب مدینے سے لے کے آیا گیا ہے مرو یعنی مشہد، تو اس کا پرانا نام مرو تھا، تو امام کو جتنا موقع ملا، جس جس سٹی سے امام گزرے، جس جس کنٹری سے امام گزرے، وہاں پہ امام نے کیا کیا، تشیع کو مضبوط کیا، تعلیمات دیں، اور وہ مشہور و معروف حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا، کہ ہزاروں راوی موجود ہیں نیشاپور کے مقام پر، اور امام سے کہتے ہیں فرزند رسول خدا، ابن رسول اللہ، کوئی حدیث فرمائیے، امام اپنا سر محمل سے باہر نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، میں نے اپنے بابا سے سنا، امام موسیٰ قادم تھے، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا، امام محمد باقر نے اپنے والد محترم امام سجاد سے سنا، امام سجاد نے اپنے والد محترم امام حسین علیہ السلام سے سنا، امام حسین نے اپنے بڑے بھائی امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے سنا، امام حسن مشتبہ نے در حقیقت اس بات کو حضرت امیر المومنین سے سنا، امیر المومنین نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے، رسول اللہ کے جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آگے یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امان پا جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے سلسلت الذہب کہا جاتا ہے، سلسلت الذہب یعنی گولڈن چین، گولڈن چین یعنی جس کے راوی صرف معصوم ہیں، امام رضا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے والد ساتویں امام چھٹے امام پانچویں امام چوتھے امام تیسرے امام دوسرے امام امام علی رسول اللہ حضرت جبرائیل اور لوح محفوظ میں، توجہ لوح محفوظ میں کون لکھنے والا ہے، خداوند عالم، یعنی یہ گولڈن چین ہے جس کے بارے میں شیعہ سنی مفسرین نے اور راویوں نے لکھا ہے علم رجال، کہ اگر یہ دھو کر کسی مردے کو پلا دی جائے، یہ نام راویوں کے آئمہ اہل بیت علیہ السلام جن کو شیعہ سنی سے مانتے ہیں، یہ دھو کر مردے کو پلا دی جائے مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، یہ ہے، اس کے بعد امام کی سواری آگے چلی، پھر کہا یہ ابن رسول اللہ، کچھ اور بیان فرمائی، امام نے کہا اب وقت آ گیا ہے، یہ جو کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ بشرطہا، اس کی شرط ہے، اس کی کنڈیشن، ایسا نہیں کہ جو صرف تسبیح پکڑ کے لا الہ الا اللہ کہتا رہے وہ عذاب سے، نہیں بشرطہا وانا من شروطہا، اس تک لا الہ الا تک وحدانیت تک توحید تک پہنچنے کی شرط یہ ہے کہ ولایت اہل بیت کو قبول کیا جائے، جو ولایت اہل بیت کو صحیح معنی میں قبول کر لے گا وہ خدا کی وحدانیت تک پہنچ جائے گا، اب اس میں کوئی غموز نہیں ہے، کوئی چیز انکلیئر نہیں ہے، ہر چیز واضح، امام نے کہا بے شرطہا و شرطہا وانا من شروطہا، میں موسیٰ ابن رضا آٹھواں امام، میں اس لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کی ایک شرط ہوں، مجھے چھوڑے مجھے پکڑے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے، مجھے چھوڑ دیا تم نہیں پہنچ سکتے، توجہ، ایک بھی امام کو بیچ سے مس کر دیا نہیں پہنچ سکتے، امام مقام بیان میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کلیئر دے رہا ہے، امام رضا کو موقع ملا، اور پھر امام رضا کے مناظرات اور امام کی گفتگو، اب محرم کا پہلے دن آٹھویں امام موجود، اور امام کہتے ہیں یہ ابن شبیب تم نے روزہ رکھا، اور وہ میں نے ابتدائی کلمات آپ کے سامنے عرض کیے، اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ پانچ کربلائی زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا میں کربلائی زندگی، آخرت میں کربلائی زندگی، تو امام کہتے ہیں کہ پانچ اصول ہو گئے، یاد رکھو یہ پانچ اصول، امام رضا علیہ السلام نے اپنی اسی حدیث مفصل میں جو امالی شیخ مازا چاہتا ہوں صدوق میں موجود ہے، میں کہ درود بھیجے محمد والے محمد کا، ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد کا، چونکہ حدیث طویل تھی لہذا میں نے اس کا وہ حصہ لکھ لیا ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ امام رضا کی زبانی کربلائے زندگی کے پانچ اصول یاد رکھیے گا، پہلی صفت، پہلی چیز، پہلا اصول جو امام رضا علیہ السلام دے رہے ہیں کہ حسینی بنو، حسینی زندگی اختیار کرو، ان بقیتا علی الحسین
حَتَّى تَصِيرَ الدُّمُعُ عَلَى خَدَّيْكَ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَكَ مَا أَذْنَبْتَهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا. ابن شبیب، فرزند شبیب، اگر تم امام حسین پہ گریہ کرو یہاں تک کہ تمہارے آنسو تمہاری گالوں پہ بہنے لگیں تو جو کچھ بھی تم نے گناہ کیا ہے خدا اس کو معاف کر دے گا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، کثیر ہو یا قلیل ہو. پہلا اصول یہ دیا، حسین سے محبت پیدا کرو. محبت میں رویا جاتا ہے، نفرت میں رویا نہیں جاتا. امام کیا کہہ رہے ہیں کہ ان بکئی تھا، ان یعنی اگر، یعنی وہ کنڈیشن تو پیدا کرو، وہ حالت تو پیدا کرو، حالت گریہ. کوئی انسان کب کہ گریہ کرتا ہے کسی پر؟ جب قلبی لگاؤ تعلق ہوتا ہے. ہر راہ چلتے ہوئے تو انسان گریہ نہیں کرتا نا، اسی سے تعلق اسی پر ہوتا ہے جس سے ایک ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے، جس سے کوئی رشتہ ہوگا آپ کا کسی نہ کسی سطح کا، کسی نہ کسی لیول کا. این یعنی اگر تم روئے امام حسین پر، حتیٰ یہاں تک کہ اتنا روئے کہ آنکھیں چھلک پڑیں، وحتیٰ تصیر الدموع علی خدی، تمہاری گالوں پر تمہارے آنسو بہنے لگے، غفر اللہ لک کل ذنب ما اذنبته، زندگی میں جو کچھ بھی تم نے کیا. حسین کی محبت گناہوں کو رکنے نہیں دیتی. حسین نور ہے، حسین کی محبت نور ہے، حسین پہ گریہ نور ہے. ممکن نہیں ہے کہ امام حسین سے محبت کرے. اکثر نوجوان آتے ہیں، مولانا ہم نے گناہ کیا ہے، میں کہتا ہوں جاؤ امام حسین پہ گریہ کرو. اکثیر ہے امام حسین پہ گریہ. تبسل اہل بیت سے، یقین کیجیے کہ ایسی ایسی ناممکن چیزیں اس گریہ کے تبسس. آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں دنیا میں اگر کوئی سیر و سلوک چاہتا ہے، خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، گریہ بر حسین واجب کرنا اپنے پر. عبدالکریم کفاش پیشے کے اعتبار سے موچی ہے، جوتے گانٹنے کا کام کرتا ہے، لیکن کیا ہے، شوق تھا کہ امام زمانہ کی زیارت کرے، شوق تھا. اس نے رسول اللہ سے تبسل کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے فرزند مہدی کو دیکھنا چاہتا ہوں. کردار کا پاک تھا، مال حرام پیٹ میں نہیں تھا. کیا ہوا، رسول اللہ نے اس کو بشارت دی، صبح و شام ایک سال تک میرے حسین پہ گریہ کرو. حسین پہ گریہ طہارت لے کر آتا ہے، پاکیزگی لے کر آتا ہے. حسین کا ذکر کروں اور مجھ میں طہارت نہ آئے؟ وہ جو معصوم ہے، معصوم کا تذکرہ کروں، میری آنکھیں پاک ہوں گی، میری کان پاک ہوں گی، میری زبان پاک ہوں گی. ایک سال تک گریہ کیا، وہ چشم بصیرت اس کے کھل گئی، اور پھر امام سے ملاقات بھی کرتے ہیں عبدالکریم کفاش. یہ وہ واقعات ہیں جن میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان افراد سے نقل کیا گیا جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. امام کہہ رہے ہیں کہ حسین پہ اگر تم روئے، وہ کنڈیشن پیدا کرو، وہ تعلق پیدا کرو. تو نوجوان آ کے پوچھتے ہیں مولانا بتائیے کیا کریں، امام حسین پہ گریہ کرو. کہتے ہیں ڈوبے جا رہے ہیں ہم گناہوں میں، امام حسین پہ گریہ، سر سجدے میں رکھ دو، کہ خدا تیرا ادنا سا بنتا ہوں، نہیں ہوتا صبر، طاقت دے مجھے، ہمت دے، راز و نیاز تو کرو امام سے. ممکن نہیں کہ تم خدا سے راز و نیاز نہ کرو اور خدا تمہارے لیے دروازے نہ کھولے. خدا اگر یوسف کے لیے بند دروازے کھول سکتا ہے، تمہارے لیے بھی بند دروازے کھول سکتا ہے. یوسف کی زلیخہ کوئی اور تھی، میری اور آپ کی زلیخہ کوئی اور ہے. بھاگے تو فرار تو کرے خدا کی طرف، بچنا تو چاہیں نا. جب بچنے نہیں جائیں اور کھڑے ہو جائیں ٹرک کے سامنے کہ آبیل مجھے مار، تو پھر کون بچائے گا؟ وہ یاری مدد بھی آپ 110 مرتبہ کہہ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آبیل مجھے مار، تو پھر انسان گناہوں سے فرار نہ کرے. یوسف فرار کرتے تو دروازے کھولتے ہیں، یوسف فرار کرو تو دروازہ کھولے گا، خدا کی مدد آئے گی. تو ان بکائی چاہل الحسین حتی تصیر الدمع علی خدیک، تو وہ حالت حزن پیدا کرو. حالت حزن پیدا کرو گے تم جڑ جاؤ گے، تمہارا دل شکستہ ہو جائے گا. تو سجدے میں سر رکھو، خداوندہ تیرا عبد ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، گناہوں سے مقابلہ نہیں کر پاتا، ہمت دے. اور پھر اگر اہل بیت سے توسل ہو، حضرت علی اکبر سے توسل ہو، حتی اون محمد سے توسل ہو، حتی علی اصغر علیہ السلام سے توسل ہو، مدد آتی ہے، کمک آتی ہے، ہیلپ کرتے ہیں روحانی طور پر. ہم جب گرتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد، جب ہم گناہوں میں گرے اس وقت زیادہ کہیں علی مدد، مولا علی بچاؤ، علی اکبر بچاؤ. توسل اسی چیز کا نام ہے.
لہذا پہلی چیز کیا ہے کہ وہ تعلق قلبی پیدا کرو. چاہتے ہو کہ حسین کی طہارت آئے, کچھ تو کوشش کرو نا, کچھ تو سٹرگل کرو نا, اپنے آپ کو, اپنی کان کو, اپنے ہاتھ و پیر کو, زبان کو, اپنے اعضاء و جوارح کو, اپنی زندگی کو, اپنے ماحول کو, اپنے موبائل کو, حتیٰ انسان گناہوں سے پاک کرے. مثلا میں نے کسی موقع پر عرض کیا کہ امام ابھی آئیں, امام زمانہ, اور کہیں کہ کون کون میری مدد کرنا چاہتا ہے, تو ہم سب میں سب سے زیادہ کون مدد کے لیے کہے گا؟ ہمارے جوان اور نوجوان کہیں گے مولا ہم حاضر ہیں. اچھا ایسا کرو اپنے موبائل مجھے دے دو. ابھی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں, جی جی مولا حاضر. جیب سے نکلے گا اور کیا ہوگا, سب سے پہلے کوڈ کھلے گا, اور کوڈ کھلنے کے بعد ڈیلیٹنگ شروع ہو جائے گی, کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو, کوئی تصویر, جی جو فولڈر میں چھپا چھپا کے کوڈ لگا کے رکھتے ہیں, گھر والے نہ دیکھ لیں. تو مولا کہ نہیں نہیں, کوئی چیز ڈیلیٹ مت کرو, بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہو اپنا موبائل مجھے دے دو. اب کتنے لوگ اپنا موبائل امام کو دیں گے جس کا موبائل امام کے لیے پاک نہ ہو؟ موبائل جیسی چیز ہماری پاک نہ ہو امام کے لیے, تو ہم کیسے کیا کر سکتے؟ تو امام کہہ رہے ہیں وہ اگر چاہتے ہو کربلائی زندگی تو پھر کیا کرو, پاک کرو, موبائل پاک کرو. جب تک دیو چرون بیرون روت فرشتے در آئے, جب تک یہ نجاست کا گناہ تمہارے دل سے نہیں نکلے گا, یہاں پر حسین کی محبت نہیں آ سکتی. تاریخ و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, ضد ہیں. حسین کی محبت اور پھر گناہ کی محبت ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی. تو امام کہنے کہ وہ تعلق پیدا کرو. پہلی چیز یہ کہ تعلق اتنا ہو کہ حسین کا نام آئے اور آنکھوں میں گریا آ جائے. یہ تعلق, یعنی تم حساس ہو, تم سنسٹیو ہو, تم پاک ہو گئے ہو. پہلا اصول یہ دیا. اور پھر اگر تمہارا آنسو بہ گئے اور وہ تعلق جڑ گیا تمہارا حسین سے, تم متصل ہو گئے, تم ایک قطرہ تھے حسین کے بحر بے قرار سے متصل ہو گئے, ہاں اب یہ موقع ہے کہ جہاں پر قطرہ اپنی انفرادیت کو کھو دیتا ہے اور سمندر میں شامل ہو جاتا ہے. قطرہ قطرہ ہے, نہ پیاز ہو جائے گا نہ سبزہ اگانے کا سبب بنے گا, لیکن قطرہ اگر دریا میں مل گیا تو وہ اپنی پراپرٹیز اور اپنی خصوصیت کو کھو کر سمندر کی خصوصیت کو لے لیتا ہے. پھر سمندر کیا کرتا ہے کہ اگر وہ نجس بھی ہوگا تو سمندر اپنے وجود میں لے کے اسے پاک کر دے گا. حسین کے دریا میں اگر متصل ہو جائیں, حسین کا دریائے طہارت ہمیں پاک کر دے گا. میری درود بھیجے محمد والے محمد. دوسری چیز امام نے کہا, اگر چاہتے ہو, یہ دنیا کے لیے ہے کہ خدا تمہیں دنیا میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن وہی والی بات امام مقام بیان میں, ایسا نہیں امام یہ چاہ رہے کہ ادھر گناہ کر کے آؤں, یہاں زیرو میٹر پھر گناہ کر کے, نہیں. امام ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں چاہ رہے عزاداری کے نام پر کہ آپ جو ہیں وہ امام حسین کے نام پر خدا نہ کرے, خدا نہ خواستہ, نہ اعوذ باللہ, استغفر اللہ, کوئی کھیل بنا لے امام حسین کے لیے. کوئی بھی الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن عرض کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ کھیل بنا لے کہ یہاں یہ کرتا ہوں وہاں وہ کرتا ہوں, یہاں ہوں گا زیرو وہاں جاؤں گا تو دنیا بھی میری دین بھی میرا. نہیں نہیں, یہ پھر نہیں ہو سکتا. دوسری چیز امام نے کی کہ اگر چاہتے ہو کہ تم رسول کی جوار میں جگہ پاؤ, توجہ رکھیے گا, عجیب منزل ہے, یعنی اعلیٰ ترین منزل. اللہم اجعل محیای محیاہم ومماتی مماتہم, یا اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محیات محمد وآل محمد. میری زندگی آل محمد کی زندگی, میری موت آل محمد کی موت, اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہے کائنات میں؟ میں ان جیسی زندگی گزاروں, ان جیسی موت مروں اور ان کے ساتھ محشور ہوں, اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہے؟ نہیں. یہ بالکل ٹاپ لیول کی دعا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. یعنی وہی کہے گا جس کے پاس خدا ہوگا, رسول ہوگا, ولایت ہوگی, ختم قرآن, معذرت چاہتا ہوں, قرآن ہوگا, ختم نبوت ہوگی, سب چیز ہوگی, پھر وہ کہے گا خدا بندہ آل محمد کی زندگی میری زندگی, آل محمد کی موت میری موت, اور پھر آخرت میں بھی. اب امام رضا کہتے ہیں کہ انا یا ابن الشمیم انا سر رکھا ان تلق اللہ عز و جل ولا ذنب علیک فذر الحسین علیہ السلام. امام کہتے ہیں کہ حسین سے محبت, دنیا میں تعلق پیدا کرو, جڑ جاؤ حسین سے. توجہ رکھیے گا, یہ ایام ایام اربعین امام حسین علیہ السلام ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری خواہش یہ ہے, چاہتے ہو, تمہاری خوشی ہے کہ تم اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرو کہ تمہارے دامن میں کوئی گناہ نہ ہو, توجہ رکھیے گا, تمہارے گناہ دھل جائیں, امام کہہ رہے ہیں دنیا میں جب تک وہ حسین کی زیارت کرو, فضل الحسین، حسین کی زیارت کرو، حسین کی زیارت تمہارے دامن میں کوئی گناہ رہنے نہیں دے گی، تمہارے فکر و خیال میں کوئی گناہ نہیں رہنے دے گا حسین کی زیارت. وہ زیارت سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں جاؤں اور امام حسین کے حرم میں کھڑا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشرق، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ. مولا آپ نے نماز قائم کی، آپ نے دین قائم کیا، آپ نے اپنی قربانی دی، آپ نے اپنے حرم کو قربان کر دیا. اور امام حسین جو دین کے لیے اپنے حرم کو قربان کر دیں، اپنے کنبے کو قربان کر دیں، اپنے خاندان کو قربان کر دیں، ان سے جڑ جاؤ تاکہ حسین پہ گریے کی وجہ سے حسینی تحریک میں شامل ہونے کا جذبہ آ سکے. ممکن نہیں ہے کوئی امام حسین پہ گریہ کرے اور امام حسین سے عشق اور محبت میں اضافہ نہ ہو، ممکن نہیں کوئی امام حسین پہ گریہ کرے اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں شامل ہونے کا جذبہ پیدا نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ کوئی امام حسین پہ گریہ کرے اور امام زمانے کا عشق اس کے اندر موجود نہ ہو. امام حسین پہ گریہ امام زمانہ کے عشق کو زیادہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آ کر خون امام حسین کا انتقام لیں گے. پھر میں آج جن مسائل پہ گریہ کر رہا ہوں کہ مولا آپ پہ ظلم ہوا، آپ کے گھر والوں پہ ظلم ہوا، آپ کی بچی پہ ظلم ہوا، آپ کے اولاد پہ ظلم ہوا، آپ کے اصحاب پہ ظلم ہوا، تو کون بدلہ لے گا اس کا؟ بدلہ نہیں لیا گیا سوائے ایک کے، وہ کون؟ امام زمانہ آ کے لیں گے. تو میں جتنے جتنا گریہ کروں گا، جتنا جتنا ماتم کروں گا، کیا ہوگا؟ امام حسین کی محبت کی وجہ سے امام زمانہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد پر. گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہو، حسین کی زیارت کرو. اور پھر امام نے کہا کہ سدیر سے کہا، سدیر روزانہ زیارت کرو. مولا روزانہ زیارت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں روزانہ زیارت، مولا روزانہ تو نہیں کر سکتے. امام نے کہا کسی اونچے مقام پہ جاؤ، کربلا کی روڑ کو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. کتنا مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام ہے؟ تین دفعہ جملہ کہنا، قصدن صبح اٹھیں آپ نماز کے بعد، چھت پہ چلے جائیں، کھلی جگہ چلے جائیں، چھت نہیں ہے تو کھلی جگہ چلے، کھڑکی پہ چلے جائیں، کربلا کا دورہ ہو گیا، مولا حسین آپ پہ سلام. اردو میں بھی کہہ دیں گے قبول ہے، مولا حسین آپ پہ سلام، مولا حسین آپ، جڑ جائیں گے آپ روحانی طور پر. جس میں آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی جو ڈیوائس ہوتی ہے، الیکٹرانک موبائل ہو یا آپ کا لیپ ٹاپ ہو، اس میں ڈاؤن لوڈنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. انٹرنیٹ ایک مجازی فضا ہے نا، کوئی جگہ تو نہیں ہے نا، فوراً سے ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ کا اینٹی وائرس ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کے ایپس ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں یا مثال کے طور پر اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں. تو جیسے ہی آپ کنیکٹ ہوتے ہیں انٹرنیٹ سے، کیا ہوتا ہے؟ فوراً سے ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے. حسین خداوند عالم کا وہ روحانی انٹرنیٹ ہے کہ جو حسین سے جڑ جاتا ہے اس کا ایمان اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے. جڑنے کا نام ہے، جڑ جاؤ. کربلا نہیں جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پر جڑ جاؤ، جہاں کھڑے ہو وہاں سے رابطہ برقرار کرو. امام کہہ رہے ہیں ان سرک ان تلق اللہ عز و جل، تمہارے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہو روز قیامت، تو پھر حسین کی زیارت کرو. تیسرا اصول دیا امام نے، یہ دنیا کے دو اصول تھے. تیسرا اصول دیا، چاہتے ہو آخرت میں بھی اعلیٰ درجات ملے، وہ کمرے، وہ غرفے، وہ محل ملے جو جوار نبی میں ہوں. جوار نبی میں یعنی رسول کے نیبر، پڑوسی، ہمسائے. آپ اگر کہیں کہ میں ڈی ایچ اے میں بلاک ایٹ میں یا فیز ایٹ میں مکان لینا چاہتا ہوں تو آپ کو کیا الاٹ کر دیا جائے گا؟ نہیں، پیسے جمع کریں، جا کے پرچیز کریں، پلاٹ اپنے نام لیں، پھر جو ہے وہ اتھارٹی لیٹر آپ کو ملے گا. تو دنیا میں پلاٹ لینے کے لیے کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی نہیں پڑتی. اور میں کیا کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ دنیا کا سب سے مہنگا پلاٹ دے کہاں رسول اللہ کے برابر میں، بغیر قیمت ہی مل جائے گا؟ ممکن نہیں ہے، کھولو کی تو قیمت ہوگی نا. بس سب سے مہنگا کارنر کا پلاٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ ایسٹ اوپن ہے، ویسٹ اوپن ہے، فلاں ہے، کارنر کا پلاٹ ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور پارک کا ویو سامنے آ جائے اور کھلی فضا سامنے آ جائے تو اور قیمت بڑھ جاتی ہے. جناب یہ تو کونے کا پارک بھی ہے اور بالکل مین روڈ پر بھی ہے، فلاں بھی ہے اور سی ویو بھی ہے اور یہ بھی اور وہ بھی، مارکیٹ نزدیک ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کہہ رہے رسول کے جوار میں نیبر مجھے جگہ مل جائے اور بنا بنایا مل جائے، پلاٹ نہیں ملے، صرف ٹینشن نہیں لے بنانے کی، بنا بنایا مل جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو قیمت ہوگی نا. امام رضا کہہ رہے ہیں ہاں آؤ میں تمہیں قیمت بتاتا ہوں، دنیا کا سب سے مہنگا ترین محل پلاٹ میں مل جائے، زمین تمہاری ہو جائے، وہ نبی اور آل نبی کے جوار میں محل پانا. امام رضا کہہ رہے ہیں کہ یبن الشبیب
ان سرک ان تسکن الغرف المبنیت فی الجنت مع النبی و آلہ، چاہتے ہو اعلیٰ ترین محلوں میں، قصروں میں رسول اور آل رسول کے جوار میں، نیبر میں جگہ پاؤ، کیا کام کرو؟ یہ ہے کربلائی زندگی کے اصول۔ فلعن، لعنت کرو قتلۃ الحسین، حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرو، اللہ اکبر۔ تبرع یعنی عملی طور پر حسین اور اہل بیت کے قاتلوں سے بری الذمہ ہونا۔ چاہتے ہو کہ وہ مقام مل جائے، جتنے ہرڈلز ہیں، جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، سب کو ہٹاؤ۔ جب ہٹاؤ گے تو آگے بڑھو گے، مشکلات کو ہٹاؤ گے تو آگے بڑھو گے۔ یہ گناہ، یہ معصیت، یہ خدا کی مخالفت، یہ اہل بیت کی مخالفت، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو ہماری اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ یہ جو لعنت ہے، یہ جو تبرع ہے، بری الذمہ ہونا ہے، یہ کیا ہے کہ میں عملی طور پر ان تمام چیزوں کو اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی فکر سے، لائف اسٹائل سے، تھنکنگ اسٹائل سے، مزاج سے، دن سے، رات سے، موبائل سے، اپنے بیڈ روم سے، اپنی ہر چیز سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں یزید اور یزید نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، بد کرداری نہیں ہونی چاہیے، آنکھیں وہی دیکھیں جو ولایت چاہتی ہے، زبان وہی سنے، کان وہی دیکھے، کان وہی سنے، زبان وہی بولے، ہاتھ پر وہی عمل کرے۔ یعنی در حقیقت امام رضا کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول اپنا لیا جائے کہ چاہتے ہو کہ تم در حقیقت ان اعلی ترین قصروں اور محلوں میں زندگی بسر کرو، تو فلعن قتلۃ الحسین، حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو۔ یعنی یہ کہو خداوندہ لعنت صرف زبانی نہیں، عملی طور پر، کہ میں عملی طور پہ کہوں کہ خدا جو یزید اور یزیدیوں کا کردار ہے، دشمنان اہل بیت کا کردار ہے، نہ وہ میری آئیڈیالوجی میں ہونا چاہیے، نہ میری سوچ میں ہونا چاہیے، نہ میرے لائف اسٹائل میں ہونا چاہیے، میری کسی جگہ پہ یزیدیت کا کوئی کام نہیں ہے، میں یزید اور یزیدی کردار سے مبرہ ہوں۔ اس لیے کہ لعنت جو کی جاتی ہے، لعن و نفرین جو کی جاتی ہے، وہ جسموں پہ نہیں کی جاتی، جسم مٹی میں مل کے ختم ہو گیا، یزید کا جسم فنا ہو گیا، لیکن وہ جو اس کی صفت ہے، یہ تبرع ان صفات پہ ہوتا ہے، ان کرداروں پہ ہوتا ہے۔ لہذا دنیا میں کوئی مر بھی جائے، لیکن آج بھی لعنت کا فلسفہ یہ ہے کہ کوئی مر بھی جائے، ملیے میٹ بھی ہو جائے، جسمانی طور پہ اس کی ہڈی گل سڑ بھی جائے، نام و نشان بھی نہ ہو، لیکن اس پہ لعنت قیامت تک رہے گی، کیونکہ لعنت جسموں پہ نہیں ہوتی، لعنت کردار و صفات پہ ہوا کرتی ہے۔ لہذا آج یزید پہ لعنت انہی کو برے لگ رہی ہے کہ جن میں یزیدی کردار پایا جا رہا ہے، یزید کی حمایت وہی کر رہے ہیں جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں، اور یزید کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، یزید کی فکر کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں کوئی تعجب نہیں، کوئی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے یا رضی اللہ کہے یا خلیفہ کہے یا سیدنا کہے یا اپنا مائی باپ کہے، کہ در حقیقت ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے کردار کو یزید کی حمایت کر کے روشن و آشکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد۔ اور کوئی بھی بیدار ضمیر انسان، خواہ وہ سنی ہو شیعہ، مسلمان ہو غیر مسلمان، سب یزید کے کردار پر لعنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جن لوگوں نے یزید کو، جس تکفیری سوچ نے، جس ناصری سوچ نے، اہل سنت میں سے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ جانے کیا کیا کہا، اہل سنت علماء نے در حقیقت اس کا جواب دیا، اہل سنت علماء نے انہیں سرکوب کیا ہے۔ میرے سلام ہوں اہل سنت مفتیوں اور علماء پر، خطبہ پر اور ذاکرین پر، علماء پر، جنہوں نے یزید کی حمایت کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہ ہیں اصل حسین۔ اس لیے کہ دنیا میں شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں، حسین اب دنیا میں دو گروہ ہیں، دو طاقت، ایک حسینی اور ایک یزیدی، حسینیت اور یزیدیت۔ لہذا جو حسین کے ساتھ ہے وہ حسینی کردار کو اپنا رہا ہے، جو یزید کے ساتھ ہے وہ یزیدی کردار کو اپنا رہا ہے۔ ملکی درود بھیجئے محمد والے محمد۔ تیسرا اصول، چوتھا اصول امام کہہ رہے ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر جڑ جاؤ حسین سے، تعلق قلبی قائم ہو جائے، رابطہ ہو جائے، تو پھر کیا ہے، تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول کیا دیا؟ کہ کوئی دامن میں کوئی گناہ نہ ہو، کیا کرو؟ امام حسین کی زیارت کرو۔ یعنی وہی جڑنا ہے، جڑنا صرف نام کی حد تک نہیں، بلکہ کیا حقیقی معنی میں۔ تیسرا اصول کیا دیا؟ کہ اعلیٰ ترین منازل جو جوار نبی ہے، آل نبی، وہاں رہو،
تو پھر کیا کرو؟ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، اللہم لعن فلعن قتلت الحسین. چوتھا یہ دیا، چاہتی ہو کہ شہداء کربلا کا ثواب تمہیں ملے. اب دیکھیں امام رضا مقام بیان میں واضح طور پر کھول رہے ہیں، شہداء کربلا کا ثواب ملے. کیا کہ ثواب ہے شہداء کربلا کا؟ دو جملے پیش کرو، طیبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، تم بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین پاک ہو گئی اس میں تم دفن ہوئے. پہلی فضیلت یہ. دوسری فضیلت خود امام حسین نے کہا، جیسے اصحاب مجھے ملے رسول کو بھی نہیں ملے، علی کو بھی نہیں ملے، حسن کو بھی نہیں ملے، ایسے بابا صاحب جو آخر وقت تک ڈٹے رہے ہیں، سیسا کلائی ہوئی دیوار چٹان کی مانند. یہ اور پھر السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ اہو، اولیاء خدا، خدا کے دوست بن جاؤ گے تم. شہداء کربلا کون؟ خدا کے دوست. واحبہ اہو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تم بھی خدا سے. السلام علیکم اصفیہ اللہ و اودہ اہو، اصفیہ صفی یعنی خالص نورانی پیور، بالکل ٹرانسپیرنٹ کی طرح جیسے کرسٹل ہوتا ہے نا، بالکل شفاف شائننگ کرنے والا، تم ویسے ہو گئے، صفی ہو گئے، برگزیدہ ہو گئے، چن لیا ہے خدا نے تمہیں. اور پھر کہا کہ وہ اودہ ود، ود یعنی دل کی شدید محبت، خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے، تم بھی خدا سے محبت کرنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ تم حسین سے محبت کرنے والا، حسین سے محبت کرنے والا خدا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اب یہاں پہ کہا امام رضا علیہ السلام فرما رہے، چوتھا اصول یہ دیا امام رضا نے، فرمائے چاہتے ہو کہ اگر شہداء کربلا کا ثواب ملے. اب آپ دیکھیں میں نے یہ بتایا، اب آپ کے ذہن میں آ گیا کیا لیول ہے، کیا لیول ہے شہداء کربلا کا. شہداء کربلا ممتاز ترین مقام پہ ہوں گے تمام دنیا کے تمام شہداء میں. اور پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان تمام دنیا کے تمام شہداء میں سب سے ٹاپ لیول کا جو مقام ہے وہ کس کا ہے؟ شہداء کربلا کا. اور شہداء کربلا میں جو سب سے زیادہ مقام ہے وہ حضرت ابو الفضل العباس علمدار کا ہے. کہ وہ ثواب تمہیں مل جائے جو شہداء کربلا کا. اور شہداء کربلا میں صرف اصحاب نہیں ہیں، مولا ابو الفضل عباس ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، شبیع رسول ہیں، اور نہ جانے کتنے افراد، پاکیزہ ترین افراد ان شہداء کربلا میں شامل ہیں. امام نے فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب مثل ما استشهد مع الحسین فقل حتی ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز معهم. چاہتے ہو کہ شہداء کربلا کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے؟ توجہ رکھیے گا. تو کیا کام کرو؟ امام کہہ رہے ہیں کہ جب بھی حسین کو یاد کرو تو کیا کہو؟ یا لیتنی کنت معہم. معکم نہیں، وہ معکم زیارت کا جملہ ہے. یا لیتنی کنت معہم حتی کو فافوز معہم، تو میں فوز کامیابی فائل ہوتا. اب یہاں ایک مختصر تشریح کروں گا اور گفتگو آگے بڑھوں گا. میری درود بھیجیے محمد والے محمد پر. بس یہ دو جملے ہیں امام کے، اس کو نقل کر کے مصحف کی طرف آ رہا ہوں. پانچ اصول کربلائے زندگی کے دیے، چودہ اصول امام فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو شہداء کربلا کا ثواب ملے تو کیا کرو؟ یا لیتنی، یا لیتنی اے کاش. اے کاش کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں کوئی چیز مس ہو جائے. اے کاش جلدی پہنچ گیا ہوتا، ٹرین مس نہ ہوتی، گاڑی مس نہ ہوتی. اے کاش مصائب نکل گئے، مجلس میں لیٹ پہنچا. اے کاش فلائٹ جلدی مل جاتی، ماں کی آخری صورت دیکھ لیتا، ہے نا. اے کاش مختلف اس کی اگزامپلس ہیں ہماری زندگی میں. اے کاش بنا نہ کیا ہوتا. بعض اوقات انسان اپنے ہاتھوں اپنی موت لے کے آتا ہے. ایک نوجوان تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک نگاہ حرام ڈالی، 11 سال اس کا خمیازہ بھگتا ہے. یہ جو روایت میں نا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے 1 سیکنڈ کے 1000 سیکنڈ میں بھی ہمیں ہمارے ہاتھ میں مت چھوڑنا. انسان ایسے کام کرتا ہے
کہ اس کو خود یقین نہیں ہوتا، ایسے گناہ کر جاتا ہے، ایسے اقدامات کر جاتا ہے، ایسے فیصلے کر جاتا ہے، پھر زندگی بھر رونا پڑتا ہے اس کو. یہ دعا یاد رکھیں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، پلک جھپکنے کے لیے بھی خدا مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ. تو نے چھوڑ دیا گویا ایسا ہی جیسے پہلے چھوڑ کے آپ نے جہاں سے دھکا دے دیا، کہاں جا کے گرے گا یہ، تو مر جائے گا، اے خدا مر جائیں گے. ایک لمحے کے بھی ولایت سے جدا ہو جائیں، اللہ سے جدا ہو جائیں، تو پھر بعض اوقات ہوتا ہے انسان ایک لمحے کے لیے گناہ کرتا ہے. آئے نوجوان روئے میرے پاس، مولانا ایک گناہ کیا تھا، ایک نظر ڈالی تھی، سالوں اس کا خمیازہ بھگتا ہے. ایک جھوٹ بولا تھا 10,000 جھوٹ بولنے پڑے، ایک غلط فیصلہ کیا تھا مہینوں سالوں جو ہے اس کا وزر و وبال ہمارے کندھوں پر، ہماری زندگی پر، اس کی منحوسیت ہمارے گھر میں موجود رہی، ہماری زندگی میں موجود رہی. یعنی واقعی بعض اوقات ہوتا ہے. تو یہ یا لیتنی، اے کاش، کوشش کریں کہ ولایت سے جڑے رہیں حقیقی معنی میں، تو یہ اے کاش نہ ہو. ایک دعا ایسی ہے جو کبھی قبول نہیں ہوگی. استاد پناہیان، علی رضا پناہیان کہتے ہیں ایک دعا ایسی جو کبھی قبول نہ ہوگی. آپ یہ دعا کریں گے، خدا میں کبھی اے کاش کہنے کی نوبت نہ آئے. نہیں، پھر بھی انسان کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غلطی کر جائے گا. یہ اے کاش کون نہیں کہہ سکتا، وہ صرف معصوم ہے یا اس کا تربیت یافتہ شاگرد ہوگا جو نہیں کہے گا. ہم سب انسان اے کاش کہتے ہیں. اے کاش یعنی جہاں پہ تمنا ہو کچھ حاصل کرنے کی، جہاں کچھ پانے کی تمنا، یا لیتنی کنت معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا. اب کیا ہوا، اے کاش ہوتا، خوب یہ جملہ تو نارمل سا ہے. فافوز معہم، تو ان کے ساتھ فوز یعنی کامیابی پر ان کے ساتھ ہوتا. یعنی اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے، اپنے آپ کو متصل کرنا ہے، اپنے آپ کو ان کے لیول پہ لے کے آنا ہے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ مثلا مجلس اوپر ہو رہی ہے، آپ نیچے، آپ کے کاش میں فرش اعضا پہ ہوتا، آپ کیا کریں گے، خوب جناب سیڑھیاں ہیں چڑھ کے آئیے اور آ جائیے فرش اعضا پہ بیٹھ جائیے. آپ نیچے سے کہ اے کاش کیا کیے جا رہا ہو بھائی، جاؤ اوپر چلے جاؤ، مجلس ہو رہی ہے، یہی کہیں گے نا. لیول کو اوپر کرو اپنے. اب یہ اکاش کا جملہ ہمیں ہمارے مینٹل لیول کو اوپر لے کے جا رہا ہے. امام رضا کیا کہہ رہے ہیں، اپنے مینٹل لیول کو، فکر کو، مزاج کو، اپنی آئیڈیالوجی کو اوپر تو کرو تھوڑا سا. کچھ تو گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرو نا، کچھ تو اچھا بننے کی فکر کرو نا. ایسا تو نہیں صرف کہنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، کہ صرف ایک جملہ ہے کہ سینٹنس ہے تم نے اس کو کہنا شروع کر دیا، اے کاش میں ہوتا، اے کاش میں ہوتا. ایک نوجوان تھا کربلا میں، اس کا نام ہی یا لیتنا پڑھ کے، یا لیتنا کننا معکم، یا لیتنا کننا معکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، امام حسین کے ساتھ شہید ہوتا، درجات عظیم پہ فائز ہوتا. اب اس کا نام یا لیتنا پڑھ گیا، یا لیتنا ادھر آؤ، یا لیتنا ادھر آؤ، اس کا نام بھول گیا سر. اگر یہ واقعہ 1% 1% اگر سچا ہے، یہ ہمیں جگہ نکلی کافی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. کیا ہوا، ایک دن بازار میں آیا، اب اس کا نام یا لیتنا ادھر آؤ، یہ کام. اب یہ ہر وقت یہی ذکر کرتا رہتا تھا. ایک دن آیا خاموش، چپ، ساکت، لب جیسے سلے میں، بھائی آج کیا ہوا، آج ذکر نہیں ہے تمہاری زبان پر. اس نے کہا کہ رات کوئی خواب دیکھا تھا، مجھے میرے ایمان کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. اچھا بھائی سب جمع ہو گئے بازار والے، کیا خواب دیکھا، یا لیتنا آج سالوں سے دیکھ رہے بول رہا ہے، آج خاموش ہے، کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں جا رہا تھا کربلا سے، تو یا لیتنا کرتا ہوا ظہر کا وقت ہے، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہا ہے یہ. امام نے کہا ادھر آؤ، نام لیا اس کا، جی مولا، حاضر، تابعدار، حبدار، خدمت گزار، مولا حکم، جان قربان ہو آپ کا. نہیں نہیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نماز پڑھیں، سامنے کھڑے ہو جاؤ، جو تیر آئے اس کو روک لینا. ہاں مولا حاضر. یہ حکم، ساری زندگی اس آرزو میں رہا کہ کربلا میں ہوتا اپنی جان اثار کرتا. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ کربلا میں آپ ہوں اور اپنے آپ کو فرض کیجئے کہ امام حسین آپ کو بلائیں، آپ کہیں مولا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں. بیوقوف ہوں میں بھی یہ کہوں، میں آپ کو کیوں کہوں، میں اپنے آپ کو کہوں یار آپ کی شان میں جسارت، میں کہوں مولا تھوڑی سی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں، مولا کافی ہے. اچھا ممکن نہیں کوئی حسینی ہو کربلا میں امام حسین کا دفاع نہ کرے، ممکن نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ لیول کی ایثار و فداکاری چاہیے کربلا میں، یعنی 100% موت، ننگی تلواروں کے سامنے جانا ہے، کودنا ہے، اس سے کم پہ بات نہیں ہے. سب دیکھ رہے ہیں، ایک ایک جا رہا ہے، ایک تکہ بوٹی ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، پرخ چھوڑ رہے ہیں.
पामाल किया जा रहा है, सरतन से जुदा किया जा रहा है, सब देख रहे हैं। इसका मतलब है कि या अलाई चनी कुन्ना माकुम, यानी 100% रेडी होना है। इतने रेडी जैसे माइंस पे लोग चलते हैं ना फौजी, माइंस पे चलने के लिए एक अलग सी बटालियन तैयार की जाती है ताकि वो माइंस को साफ करे, बारूदी सुरंगों को, इसलिए कि जो उस पर चलेगा वो 100% मरना ही मरना है उसमें, जिससे हवा में उड़ जाएगा। लिहाजा उसके लिए बड़े दिल गुर्दे वाला काम चाहिए, बड़े दिल गुर्दे वाला, क्योंकि आपने कदम रखा एक नहीं तो दूसरा, दूसरा तीसरा, आपने उड़ जाना है। तो ये बटालियन चलती है ताकि बारूदी सुरंगों को साफ करे, ताकि जो है वो इंसान आगे बढ़ सके। अब करबला में जो है ना, यानी 100% ऐसी बटालियन चाहिए कि जो बारूदी सुरंगों पर साफ, जितने तीर आ रहे हैं इसको आपने रोकना है इमाम हुसैन पर। यानी सिर्फ ये जुमला नहीं है मैं कहूँ मौला आपके साथ होता तो बिरयानी खा रहा होता, मैं आराम कर रहा होता, मैं मोबाइल पर आपका ग्रुप बना देता, मैं यूँ कर देता, नहीं। यानी इसका मतलब दिल गुर्दा, कम से कम दिल गुर्दा इतना तो होना कि मैं ज़हनी तौर पे कहूँ कि मैं वहाँ पर हूँ और उस सुनहरी में, उस फिज़ा में, उस माहौल में अपने आप को दरअसल फिट करने की कोशिश करूँ थोड़ी देर के लिए, तब जाके मैं इस जुमले की समझूंगा। अभी उसने कहा, मौला ने कहा आओ मेरे सामने खड़े हो जाओ। जी मौला हाजिर। अब उधर से तीर चला, अब इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में आप फ़र्ज़ कीजिए, तीर चल रहा है, अब इसने कहा तीर आ रहा है, तीर आ रहा है, दुनिया की मोहब्बत आ गई, बीवी बच्चों की मोहब्बत आ गई, ये हट गया। तीर कहाँ लगा इमाम को, इसने पीछे मुड़ के देखा, ओह अच्छा ईमान था ना नाकिस था, अब ये बेदार होगा, अरे ये क्या किया मैंने, अब जो तीर आएगा मैं अपने सीने पे लूंगा। फिर खड़ा हो गया, मोहब्बत थी ना इमाम से, जभी तो आया ना, जभी तो खड़ा हुआ है ना। फिर तीर चला, फिर कोई मोहब्बत आ गई, फिर ये हट गया। दूसरी मरतबा फिर देखा इमाम को तीर लगा, इमाम जख्मी, अब ख्वाब देख रहा है, ये क्या किया मैंने, क्या कर रहा हूं मैं, जोड़ा अपने आप को। बास औकात जो कमजोर ईमान वाले होते हैं ना, वो मौके पर जो है ना दम तोड़ देते हैं, यानी हार जाते हैं शैतान के हाथों, गुनाह के हाथों। हम जहां पर भी हारे हैं शैतान के हाथों, जहां पर भी हमने शिकस्त खाई है, जहां पर भी हमने गुनाह किया, हमारा अकीदा कमजोर था। जैसे इस नौजवान का अकीदा कमजोर था, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल मैदान में इमाम हुसैन के सामने सारी जिंदगी कहता रहा या अलाई चनी कुन्ना माकुम, अब जब वक्त आया तो चूंकि अकीदा कमजोर था, क्या हुआ, हार गया, तीर इमाम को लगे। इसी असना में इमाम ने नमाज तमाम की, इमाम ने कहा कि तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है, तुम दुनिया में कहो या अलाई चनी कुन्ना माकुम, काश करबला में तो अगर होते तो यही कर रहे होते। इस नौजवान की जगह मैं अपने आप को रख के सोचूं और आप अपने आप को रख के सोचें, मैं होता तो कितनी मोहब्बतें मुझे रोक लेती। अभी मैं दावा करूंगा नहीं नहीं मौलाना साहब, मैं होता तो बड़के मारने में तो मौलियों से भी कम कोई नहीं है, मैं भी 10 बड़के मारूंगा। मैं नहीं नहीं जाना, मैं होता तो ये कर देता, भूखा कलावे मिला देता। ये तो फिर अमल बताता है इंसान का, इंसान कितने पानी में। अपने ईमान के गुण गाना और कलमे पढ़ना और जी सोशल मीडिया पर उसके चर्चे बढ़ाना ये अलग है, और हकीकत की दुनिया में, अमल की दुनिया में उसके साथ इस्तकामत के साथ उसको पेश करना, ये बड़ा मसला है। तो यहाँ इमाम क्या करें, या लैतनी कुंतु माम, ए काश, लेवल ऊपर करो, ऊपर हो रही है तो ये नहीं काश फर्जादा पे चला जाऊं, आओ ऊपर आ जाओ, कम से कम ज़हनी तौर पे तो हूं कि मैं अपने आप को तय खूब, जब मैं अपने आप को ये महसूस करूं ए काश मैं करबला में होता और मैं उन तलवारों को, उस जंग को, उस जांकनी की हालत को, जिस्म के कटनों को महसूस करूं। बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई गई ना जिसमें मसलन असहाब के कटने की और शहादत की जो सीन है वो फिल्माए गए हैं, तो उनको देखें ताकि एहसास हो हमें कि वाकई ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है कहना कि हम करबला में होते। तो फिर मैं अपने आप को तैयार करूं उस आखिरी मारके के लिए कि जो इमाम ज़माना के हाथों अंजाम पाने वाला है, उसके लिए तैयार करूंगा मैं। फिर हाथ हाथ बैठे नहीं रहूंगा सिर्फ गुण गाऊं के हम जो है करेंगे, हम जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, नहीं। वो फिर क्या है, अपने आप को तैयार करेगा। और फिर आखिरी निशानी जो है इमाम कह रहे हैं, आखिरी उसूल करबला ज़िंदगी का क्या है, जो तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम्हारी मिजाज को, तुम्हारे लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा, वो ये है कि अगर चाहते हो कि तुम हमारे दर्जात में हमारे साथ हो, हमारे महलों में नहीं, हमारे दर्जात में हमारे साथ हो, तो तुम क्या करो, हमारी खुशी में खुश, हमारे गम में गमगीन हो। तुम्हारा लाइफ स्टाइल हमारे जैसा होना चाहिए, तुम्हारी आइडियोलॉजी हमारे जैसी होनी चाहिए। फिर ये ना कहें कि मौला जो है वो आप हैं, हम हैं, नहीं। तुम्हारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, इमाम जैसा होना चाहिए। इमाम कहते हैं यब्न शबी इन नसर का अंतकून माना फी दर्जातिल उला, عالی ترین درجات کس کے لیے؟ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چاہتے ہو کہ تم ان لیول پر ہمارے ساتھ ہو، کیا کام کرو؟ فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، ہماری لائف سٹائل اپنا لو، ہماری سوچ کو اپنا لو، ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ، ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ۔ امام رضا بیان کر رہے ہیں، وَعَلَيْكَ بِوِلَايَتِنَا، واجب ہے تم پر کہ تم تولا کرو، واجب ہے کہ تمہارا لائف سٹائل ہمارے جیسا ہو، تمہارے شب و روز ہمارے جیسا ہو، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری آئیڈیالوجی جو ہے ولایت کے تابع ہو۔ ولایت کوئی نعرے ولایت علی نے ولی اللہ نہیں ہے، ولایت صرف عقیقہ کو انگوٹھی پہننا نہیں ہے، ولایت کوئی بہت بڑا من کا گلے میں ڈال لینا عقیقہ فیروزے کا نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ تابع، ڈھل جانا، تشیع یعنی ڈھل جانا، یعنی اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ لینا۔ امام کہتے ہیں فلو ان رجلا تولى حجرا لحشر الله معه يوم القيامه، اگر تم ہماری ولایت کو اپنی دل و جان سے قبول کر لو گے، تمہارا لائف سٹائل ہمارے جیسا ہو جائے گا، تم ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین ہوگے، تو پھر ہمارے ساتھ محشور ہوگے۔ اور اگر انسان ایک پتھر سے بھی محبت کرے، امام رضا کہہ رہے ہیں، فزکس کا لا بتا رہے ہیں، پتھر سے بھی محبت کرے تو خدا اس انسان کو جو پتھر سے محبت کرے پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ یہ جو ہمارے دل سخت ہو گئے نا، کتنے ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم سنتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، والوں کو مار دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں مرا، ہمارے گھر میں تو کسی کی عصمت دری نہیں ہوئی نا، جب تک ہمارے گھر پہ مصیبت اور افتاد نہیں آتی ہم ہلتے نہیں، مردہ ہو گئے ہم لوگ، واقعی اجتماعی مسائل، سماجی مسائل، مردہ ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہو کہ جناب یہ واقعی عصمت دری کے یا زیادتی کے یا اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں، واقعی یہ جو ہے انسانیت کی گر گئی ہے۔ کیوں مردہ ہو گئے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت کی سختی جو ہے وہ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ فزکس کا لا ہے، ایک چیز دوسری چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں سب میٹر ہے، مادہ ہے، ٹھوس ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھوس کا ٹھوس پانا جو ہے وہ آپ پہ اثر انداز کرے گا۔ ممکن نہیں کہ آپ کسی چیز سے محبت کریں اس کی صفت جو ہے، اس کی پراپرٹی جو آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر اثر انداز نہ ہو۔ جتنا تعلق شدید ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ آپ در حقیقت اس سے جڑتے چلے جائیں گے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری محبت اپنے دل میں بساؤ گے تو پھر ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ ملکی درود بھیجیے محمد والے محمد، بس یہ کربلائی اصول امام رضا نے پانچ دیے ہیں، کربلائی زندگی کے پانچ اصول، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ولایت اہل بیت سے جڑ جاؤ، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں در حقیقت امام رضا نے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عزا کو فروغ دیا ہے، دیبل سے کہا اے دیبل ہمارے جد کی مصائب میں شعر کہا کرو، شعر لکھنے کا ثواب اتنا بیان کیا گیا ہے، فرش ادا بچھاؤ، کالا لباس پہنو، یہ حق کے مبدد ادا کرنا ہے۔ امام رضا کی حدیث ہے کہ روز قیامت میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں اور مصائب کی طرف آتا ہوں کہ روز قیامت ایک نوجوان کو حکم کر دیا جائے گا جاؤ جہنم میں لے جاؤ، جب جانے لگے گا جہنم کے قریب پہنچے گا تو اس کو روک دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے اور ایک ظرف میں انتہائی قیمتی موتی جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ آنسو ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو تم نے بہائے تھے، آج بہترین موتی کی شکل میں کیا کروں، جاؤ بازار آخرت میں اس کو بیچو۔ تو یہ نوجوان جائے گا، اس کو اجازت دی جائے گی، انبیاء کے پاس جائے گا، ہم اس کی قیمت نہیں بتا سکتے، اور رسول اللہ کے پاس آئے گا، جاؤ علی مرتضیٰ سے پوچھو، مولا علی کے پاس آئے گا، کہے گا جاؤ حسن سے پوچھو، امام حسن کے پاس آئے گا، باقی میں نہیں بتا سکتا، جا کے خود حسین ابن علی سے پوچھو، کیا لمحہ ہوگا وہ۔ ساری زندگی انسان جس پہ گریا کرتا رہا ہو، وہ آنسو لے کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، امام حسین کہے جا تجھے بھی بخش دیا، تیرے گناہوں کو بھی بخش دیا۔ یہ ہے امام حسین پہ گریے کا ثواب دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ خدا ہمارے وہ گناہ بخش دے جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔
یہ رزق ہے، واقعاً رزق ہے۔ یہ دنیا کی محبت، نجاستوں کی محبت، لڑکیوں کی محبت، سوشل میڈیا کی محبت، یہ کیا ہے؟ ہم سے حسین کا رزق، حسین کے گریے کا رزق چھین رہی ہے۔ عزیزان کرامی، کل انتہائی خوبصورت ایک پوسٹ پڑھی اور میں نے پوری مجلس اس پوسٹ میں پڑھی تھی کہ جب دنیا کا نوجوان، معاشرے کا نوجوان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، ہمارا نوجوان کربلا جانے کی حسرت کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان واقعی پاک ہیں اور مزید پاک ہو جائیں گے حسین کی محبت کے ذریعے سے۔ امام حسین پہ گریے کا ثواب، یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے مسائل کو جس طرح امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کو ایسے شہید کیا گیا جیسے زمانۂ جاہلیت میں جانور کو مارا جاتا تھا۔ مولا کیسے مارا جاتا تھا؟ کہتے تھے سال بھر ایک جانور کو پالتے تھے عرب، اور پالنے کے بعد ایک گودال میں ایک جگہ پر گڑھا بنا کر اس کو ڈال دیتے تھے، اور چاروں طرف سے اس پہ حملے کرتے تھے۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ اس طریقے سے زمانے جاہلیت میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ میرے جد حسین کو بھی ایسے مارا گیا، اور یہ کہہ کہ امام رضا گریہ کرتے تھے۔ ہاں عزادارو، اس گریے کی قیمت زینب کبرا نے ادا کی ہے۔ چاہتا ہوں کہ آج جناب زینب کبرا کے کچھ مسائل پڑھوں۔ میں اربعین کے مسائل آج نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ ابھی دو دن ہیں، آپ مزید تیار ہو جائیں۔ وہ بہن جس نے حسین کے پیغام کو پہنچا دیا، وہ بہن جو حسینیت کے پیغام کو لے کے آگے بھئی آگے بڑھی ہے، وہ نہیں روئی۔ عزیزان گرامی، بچوں کے جنازے آ گئے، زینب کبرا نہیں روئی۔ اپنی کل کائنات، کربلا میں کچھ مائیں ایسی ہیں، کچھ مجاہدہ ایسی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا امام حسین علیہ السلام پر۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ایک ہے بی بی رباب، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بیٹا بھی بیٹی بھی، اور صرف بیٹا بیٹی نہیں، اپنی زندگی بھی قربان کر دی، اور صرف اپنے نہیں، اپنا والی امام حسین بھی قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، بی بی نے اپنی کل کائنات سے جو ہے امام حسین کے نام خدا کی دین کے تحفظ کے لیے قربان کر دی۔ دوسری بی بی کون ہے؟ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ میرا سلام ہو بی بی آپ پر، آپ کے مصائب پر، آپ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پر، آپ کی میرے دائی پر بی بی میرا سلام ہو۔ کس طریقے سے سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ آئی، کیا محبت ہے! ایک دفعہ حسین کا انتظار کر رہی ہے یہ بہن، حسین کے آنے میں دیر ہوئی، آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، دیکھا کوئی ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے، دیکھا کہ امام حسین خود بنفس نفیس سایہ کیے کھڑے ہیں جناب زینب پر۔ بھیا آپ آ گئے؟ ہاں بھیا، ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ زینب میں نے دیکھا دھوپ تم پہ آ رہی ہے، دھوپ تم پہ آ رہی ہے، میں نے اپنے وجود سے تم پہ سایہ کیا ہے۔ اللہ، یہ ہے بھائی بہن کی محبت۔ زینب کو یہ منظر کہاں یاد آیا؟ جب 11 محرم کو زینب حسین کے لاش میں پہنچی ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہے، بس زینب کو مدینے کا وہ منظر یاد آیا، اور کہا بھیا مجھے وہ وقت یاد ہے جب تو نے اپنے وجود سے مجھ میں سایہ کیا تھا۔ بھیا بہن جا رہی ہے، سایہ نہیں کر سکتی، بھیا بہن کے پاس چادر نہیں ہے کہ تجھے سایہ کر سکے۔ یہ ہے زینب کبرا۔ ایک اور محبت سنا، جناب زینب کی شادی ہوتی ہے، ضمن عقد شرط رکھی جاتی ہے جہاں جہاں حسین جائیں گے زینب جائیں گی۔ 3 دن کے بعد عربوں میں رسم تھی کہ بچی کو گھر بلایا جاتا تھا، ام المومنین نے کہہ کر بلوایا۔ جب خادمہ پہنچی ہے جناب فضا، تو کہتے ہیں کہ یہ جناب فضا یا کوئی اور، تو کہتے ہیں کہ جب دروازہ کھولا حجرے کا تو دیکھا بی بی کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بی بی یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ اپنے شوہر کے گھر میں ہیں، یہ گریہ کس بات کا ہے؟ جواب سن سکتے ہیں زدارو؟ کہا کہ 3 دن ہو گئے حسین کو نہیں دیکھا، 3 دن ہو گئے حسین کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے محبت کا عالم۔
उस बहन के लिए लाश हुसैन पे आना कितना सख्त होगा। बस तीन सवाल किए हुसैन का लाश पहचाने से, अंता इब्न फातिमा, क्या तू फातिमा जहरा का बेटा है, क्या तू अली मुर्तजा का बेटा है, फिर आखिरी सवाल किया क्या तू मेरा भाई हुसैन है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद तीरों को हटाया, हुसैन के गले की कटी हुई रगों का बोसा लिया, शायद कहो अम्मा तुम तो गालों पे प्यार किया करती थी, ज़ैनब कटी हुई रगों का बोसा। बस अदादारो, बच्चों के लाशाए ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया, बच्चों के सर मिले ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। कहने वालों ने कहा, लिखा है कि बच्चों के सर मिले तो रग दिए गए, कोई रोने वाला नहीं था। तो शाम की औरतें खड़ी थी, उन्होंने पूछा क्या इन बच्चों की माँ मर गई है, इसमें कोई रोने वाला नहीं है। जनाब हुसैन कहने, खबरदार ये न कहना मैं माँ हूँ इन बच्चों की और मोहम्मद की, कुल कायनात मेरे बच्चे थे, अभी भी रोती क्यों नहीं हूँ। कहा कि हुसैन पे कुर्बान कर दिए, ज़ैनब नहीं रोएगी। जनाब हुसैन ने गिरिया नहीं किया, लेकिन जब वतन लौट कर आई है, माँ है ना सीने में ममता का दिल है। अजीदा निगरानी, बस एक दफा हुजरे में पहुंची है, वो हुजरा जो ओन मोहम्मद का था, सर से चादर उतार दी, सर के बाल सफेद हो गए। अब्दुल्ला आते हैं, देखते हैं कि कोई ज़ईफ़ा कोई बूढ़ी खातून है, क्या पहचान ना सके हजरत अब्दुल्ला। कहा आप कौन है? जनाब ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला हाँ हक है, तुमने अपनी ज़ैनब को नहीं पहचाना, तुम्हें ताज्जुब है ना मेरे सर के बाल कैसे सफेद हो गए। अब्दुल्ला, अरे जिसके अब्बास को एक दिन में जुदा कर दिया जाए, जिसका अकबर छीन लिया जाए, जिसके असगर को तीन शोबे का तीर लगे, अरे जिसके हुसैन को लाश को पहमाल कर दिया जाए, अरे जिनके खयाम को लूट लिया जाए, अरे जिसके लाश को पहमाल किया जाए, अरे जिनके लिए आए चतहिर उतरी थी नबी जादियों को बेमकनाओ चादर, दरबारों में शराबियों जानियों के दरबारों में फिराया जाए। उसके बाद बीबी उस हुजरे पे पहुंची जहाँ छोटे मुसल्ले बिछे थे, ये जनाब ज़ैनब का पैगाम है, अपने बच्चों को बचपन से नमाज का आदी बनाओ। दोनों मुसल्लों को उठाया, कभी सूंघती थी कभी चूमती थी कभी आंखों से लगाती थी, ओनो मोहम्मद ये तेरा मुसल्ला है, मोहम्मद ये तेरा मुसल्ला है, ऐ बच्चों अपनी माँ को माफ कर देना। अरे मैं इसलिए नहीं रोई कि करबला में और बीबियाँ थी उनकी ढारस टूट जाती, बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं करबला के रास्ते में नहीं रोई, मैं शाम के रास्ते में नहीं रोई, कहीं किसी का दिल छोटा ना हो जाए। बच्चों आज तुम्हारे हुजरे में आई है तुम्हारी माँ, अरे माँ को माफ कर देना, अरे तुम्हारी माँ तो